بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالہ تبلیغ دین سے آج ہم اخلاص اور صدق کا بیان پڑھیں گے اخلاص کی اصل مسلمان کی نیت ہے کیونکہ نیت ہی میں اخلاص ہوا کرتا ہے اور اخلاص کا کمال صدق ہے اور اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ نیت میں کسی شے کی آمیزش نہ ہو اس لیے ان تینوں رکن کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے رکن اول نیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان کو علیحدہ نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کی ذات کو چاہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے کچھ لوگوں کے صحیفہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو پھینک دو کیونکہ ان اعمال سے اس شخص کو میری ذات مقصود نہ تھی اور کچھ بندوں کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو حکم ہوگا کہ فلاں فلاں عمل اور درج کر دو فرشتے عرض کریں گے کہ بارِ الٰہ وہ اعمال تو اس نے کیے ہی نہیں تھے حکم ہوگا کہ ان اعمال کی اس نے نیت تو کی تھی اور اس کا علم ہم کو ہے اللہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا اور بمقتضائے علم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جو اس شخص کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال اور علم مرحمت فرمائے تو میں بھی اسی طرح خیرات کروں یہ دونوں شخص اجر میں مساوی ہیں تیسرا وہ شخص جس کو صرف مال عطا ہوا اور علم عطا نہیں ہوا اور یہ شخص جہالت کے سبب گڑبڑ مچاتا اور فضول اور بیجا مال اڑا رہا ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو مال مل جائے تو میں بھی اسی طرح مزے اڑاؤں اور عیش کروں بس یہ دونوں شخص گناہ میں مساوی برابر ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نیکوں میں فرمائے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا قصہ ہے کہ قحط سالی میں ریت کے ٹیلے پر اس کا گزر ہوا وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ ریت کا ٹیلا اناج بن جائے تو میں اس کو لوگوں میں تقسیم کر دوں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیرات قبول کی اور نیک نیتی کی قدر فرمائی اور اسی قدر ثواب عطا کیا جتنا ٹیلے کی مقدار اناج کے مساکین پر خیرات کر دینے ملتا ہے خوب سمجھ لو کہ نیت کو عمل میں بڑا دخل ہے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عورت سے کسی مقدار مہر پر نکاح کرے اور اس کے ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے اور جو شخص کسی سے قرض لے کر اس کے دینے کا قصد نہ ہو تو یہ قرض نہیں بلکہ سرقہ یعنی چوری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے نیت کے معنی ارادے اور قصد کے ہیں کہ جس سے کسی کام پر قدرت پیدا ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے اور علم کے بعد اس کے عمل میں لانے کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں ہلانے اور اس کام کرنے کی قدرت پیدا ہوتی ہے گویا قدرت ارادے کی خامہ ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ تمہارے اندر کھانے کی خواہش رکھی ہوئی ہے مگر وہ ایسی دبی ہوئی ہے جیسے کوئی سویا ہوتا ہے اور جس وقت تمہاری نظر کھانے پر پڑی اور کھانے کا علم ہوا اسی وقت وہ قدرت جاگ اٹھی اور اس کے کھانے کا ارادہ ہوا اس کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھے گا اور وہ قوت اپنا کام کرے گی جو خواہش کھانے کے اشارے کی مطیع بنائی گئی ہے غرض آنکھ کے مشاہدے سے معرفت اور علم حاصل ہوا اور معرفت کی وجہ سے خواہش بیدار ہوئی اور ارادہ پیدا ہوا اور یہ ارادہ خدا دار قوت کے ذریعے سے ہاتھ کو حرکت میں لایا اور کھانا کھایا اسی طرح تمہارے اندر ان لذتوں کی بھی خواہش رکھی ہوئی ہے جو تم کو آخرت میں ملنے والی ہیں اور جن کا علم عقل اور شرع کے ذریعے سے ہوا ہے اور قدرت چونکہ اس خواہش اور میلان کی بھی خادم ہے لہذا وہ اعضاء کو حرکت دے گی اور خواہش کو پورا کرے گی بس وہی عزم اور پختہ میلان جس نے وقت پر ہاتھ پاؤں ملانے پر آمادہ کیا نیت کہلاتا ہے. مثلا جہاد میں جانے والا شخص اپنے گھر سے نکلا تو دیکھو کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے والا باعث اور محرک کیا چیز ہے. یعنی اگر ثواب آخرت ہے تو بس یہی اس کی نیت ہے, اور اگر اس کا باعث مال غنیمت یا شہرت اور نیک نامی کو حاصل کرنا ہے تو اسی کو اس کی نیت کہا جائے گا. جب نیت کی فضیلت اور ضرورت اور تاثیر تم کو معلوم ہو گئی تو اب ایک ایک عمل میں کئی کئی ثواب اللہ تعالیٰ سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ممکن ہے کہ ایک ایک عمل میں کئی کئی نیتیں ہوں. مثال کے لیے ایک صورت بیان کیے دیتے ہیں. مثلا مسجد میں جانا اور بیٹھنا ایک عبادت ہے, مگر اس میں 7 کاموں کی نیت ہو سکتی ہے. اول یہ سمجھنا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور یہاں آنے والا شخص گویا اللہ کی زیارت کو آتا ہے. بس آتے وقت تم یہی نیت کرو, کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد آیا وہ اللہ کی زیارت کو آیا, اور چونکہ زیارت کو آنے والے شخص کی عزت ہوا کرتی ہے, لہذا حق تعالیٰ اپنے ظاہر کا جتنا اکرام فرمائے گا اس کو تم خود ہی سمجھ سکتے ہو کہ کیا کچھ ہوگا. دوسرا مرابطہ, یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, یعنی نماز کے انتظار کی نیت کرو کہ حق خداوندی کی محافظت کے لیے اپنے آپ کو قیدی بنائے ہوئے گویا وقف کیے ہوئے ہو, پس اللہ تعالیٰ کے حکم ورابطو میں لگے رہو, اس کی تعمیل ہوگی اور اس کا اجر جدا ملے گا. تیسرا اعتکاف کی نیت کرو, اور اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء کو ان کی معمولی اور معتاد یعنی عامیانہ حرکتوں سے روک لیا جائے, اور یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے. جہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ وہ مسجد میں آ بیٹھیں. چوتھا خلوت کی نیت کرو کہ مشاغل دور ہونے سے فکر آخرت کی استعداد پیدا ہو, اور ذکر الہی کے سننے کے لیے تجرد یعنی خلوت تنہائی اور عزلت یعنی گوشہ نشینی حاصل ہو. دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی جانب سے اس لیے روانہ ہو کہ اللہ کا ذکر کرے یا سنے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے. یہ قول ابن ماجہ میں ہے. تبرانی کی حدیث میں بجائے ذکر کرنے کے نیکی سیکھے یا سکھائے تو کامل حج کا ثواب لکھا ہے. پانچویں اس کی نیت کرو کہ جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو تنبہ ہوگا, اور نماز کو بھولے ہوئے لوگ بھی تمہاری دیکھا دیکھی نماز کو اٹھ کھڑے ہوں گے, پر تمہارا نماز کو جانا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جائے گا کہ کار خیر کی ترغیب دی اور معصیت سے روکا, اس وجہ سے ان کے ثواب میں تم بھی شریک ہوئے. اور چھٹے مسجد میں جانے سے دوسرے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ اخروی فائدہ حاصل ہوگا جو تمہارے لیے دار آخرت کا ذخیرہ بنے گا. اور ساتویں اللہ کے گھر بیٹھو گے تو کچھ حیا اور شرم آئے گی اور گناہ کی جرت کم ہو جائے گی, کہ حاکم کی یادداشت یعنی ہر وقت خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا اس کی مخالفت سے روکا کرتی ہے, لہذا اس کی بھی نیت کرو. غرض اسی طرح ہر ہر عمل میں کئی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں جن کی بدولت گنتی کے چند اعمال تمہارے حق میں ہزاروں نیکیاں بنیں گے, اور حضرات مقربین کے اعمال کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اچھی اچھی نیتوں کا علم بھی عطا فرمائے اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائيل تعذب في حرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا ورأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السوائب رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پیش کی گئی میرے سامنے دوزخ کی آگ, یعنی شب معراج میں یا خواب میں یا بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس کو ایک بلی کے معاملے میں عذاب کیا جا رہا تھا جس کو اس نے باندھ رکھا تھا، نہ تو وہ اس کو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اس کی رسی کھولتی تھی کہ وہ کھل کر حشرات الارض میں چل پھر کر کچھ کھا لے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اور میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا، اور یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سانڈ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے زمانے جاہلیت میں رواج تھا کہ جو اونٹنی ہمیشہ مادہ جنتی، یا کوئی مسافر دور دراز سے آتا یا کوئی بیمار شفا پاتا تو اونٹنی آزاد کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے، جہاں سے چاہتی وہ چرتی پانی پیتی، اور اس عمل کو بت کے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا۔ اس رسم کی ابتدا کرنے والا اور بنیاد رکھنے والا یہی عمر بن عامر خزائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ایجاد کرنے والا بھی یہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی ابھی سے دوزخ میں ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جو اس پر ہونے والا ہے وہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کی گئی اور صورت اس کی دکھا دی گئی، واللہ عالم۔ اس حدیث شریف سے ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے کہ جو آدمی گناہ کو ایجاد کرتا ہے، پہلی مرتبہ کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی جو بھی دوسرا آدمی اس کی نقل کرے گا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، جتنے بھی آدمی کو گناہ کریں گے پہلے آدمی کو ان سب کا گناہ بھی ملے گا، اپنے کیے ہوئے کا بھی گناہ ملے گا اور جو اس کی دیکھ کر گناہ کریں گے اس کا بھی گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر گناہ سے حفاظت فرما دے اور معاف بھی فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور متفرق سنتیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے، اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوازم عبدیت کے بیان میں پانچویں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے منتصبین ہیں، یعنی اس حدیث میں کہ بعض لوگوں کو حوض کوثر پہ آنے سے روکا جائے گا یا ہٹایا جائے گا، اس زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے ہٹانے والوں سے کہ یہ تو مومن ہیں، میرے مجھ سے تعلق والے ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے جواب ملے گا کہ آپ کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انہوں نے دین میں اختراع کیا۔ میں کہوں گا دور دور ایسا شخص جس نے میرے بعد دین میں تغیر تبدل کیا ہو۔ روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم۔